رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے، رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے، وہ جس نے محبت کی تڑپ ہم کو عطا کی، وہ جس نے محبت کی تڑپ ہم کو عطا کی، بس ہم کو تڑپ اک اسی بسمل کے لیے ہے، بس ہم کو تڑپ اک اسی بسمل کے لیے ہے، وہ جس نے محبت کی تڑپ ہم کو عطا کی، وہ جس نے محبت کی تڑپ ہم کو عطا کی، بس ہم کو تڑپ ایک اس بسمل کے لیے ہے، بس ہم کو تڑپ ایک اس بسمل کے لیے ہے، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، بس ہم کو تڑپ ایک اس بسمل کے لیے، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، کم عقل کو ملتی ہی نہیں عشق کی توفیق، کم عقل کو ملتی ہی نہیں عشق کی توفیق، یہ عشق رہے حق ہے جو عاقل کے لیے ہے، یہ عشق رہے حق ہے جو عاقل کے لیے ہے، بابا کے جو کشتی میں ہے ساحل کے لیے ہے، رہبر سے محبت ہے تو منزل کے لیے ہے، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، وہ دل کے جہاں خالق دل بستے ہیں آ کر، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے، آنکھوں کی حفاظت تو اسی دل کے لیے ہے،
اللہ مزید مزید تمہارا رسول الکریم، اما بعد، آج بھائی اقبال صاحب نے جو نظم پڑھی ہے اس میں ایک جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ اللہ والے سے محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو لوگ شیخ کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی میں سوار منزل پانے کے لیے ہوتے ہیں، جتنے لوگ بھی اس کشتی میں ہوں مقصد ایک ہے، ہمیں منزل حاصل ہو جائے، اور وہ مقصد کیا ہے، منزل کون سی ہے، اللہ کی رضا، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ کی معرفت، اس کی محبت، یہ وہ منزل، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان سے بھی محبت اللہ ہی کے لیے، تو مقصود اصلی اللہ رب العزت ہوئے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر بھی مقصود اصلی اللہ ہی کی ذات، اب ان سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت ملتے ہیں، اس لیے ان سے بھی محبت ہے، تو آدمی اسباب کو بھی پیارا رکھتا ہے، جن اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العزت ملتے ہوں وہ اسباب بھی پیارے ہوتے ہیں، اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور مقصود اس پوری نظم کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ کسی سے بھی محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حدیث شریف میں اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے. تو محبت کا مرکز بھی اللہ کی ذات، اللہ کے لیے محبت ہو، اور کسی سے بغض و عداوت ہو تو وہ بغض و عداوت بھی اس لیے ہو کہ اللہ کے احکامات کو یہ توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس لیے اس وجہ سے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. ورنہ کہ اس شخص سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا یہ مطلوب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو اصل مقصود ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ شخصیات مطلوب نہیں ہوتی، اصل اللہ رب العزت کی ذات مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت والا عام طور پر یہ بات فرماتے بھی ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی کو کسی شیخ سے مناسبت نہیں ہوتی تو کسی اور کو تلاش کر لو جس سے مناسبت ہو، کیونکہ اصل مقصد تو منزل پر پہنچنا ہے. اب جب مناسبت نہیں ہوگی تو منزل پر کیسے پہنچو گے؟ اس لیے فرمایا، دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص ایئرپورٹ جا رہا ہو اور کسی ٹیکسی میں سوار ہو جائے، راستے میں وہ ٹیکسی خراب ہو جائے، تو کیا اسی کے بننے کے انتظار میں کھڑے رہو گے یا دوسری ٹیکسی پکڑ کر ایئرپورٹ پہنچو گے؟ کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ تم ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ اور جس جہاز میں تم نے سوار ہونا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے تم سے. البتہ اتنی بات ہے کہ جو پہلے شیخ ہیں ان کی بھی محبت دل میں ہو، عظمت دل میں ہو، اور بے ادبی نہ ہو، کیونکہ بے ادبی بڑی خراب چیز ہے. بے ادبی ایسی چیز ہے اس راستے کے لیے مضر، سب سے زیادہ مضر. آدمی بعض اوقات بے ادبی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اللہ رب العزت اسے درجات عطا فرمانے والے ہوتے ہیں، اس بے ادبی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے سلب کر لیے جاتے ہیں، جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بے ادبی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے بیان میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں مقام حضوری حاصل ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے نقل کیا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ مقام اس درجے کا حاصل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا، کہ ادباً وہ اپنے پیروں کو بھی سیدھا نہیں کرتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یعنی اللہ کی موجودگی کا اتنا استحضار انہیں ہوتا ہے. تو یہ بات اس ضمن میں کہی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، یقیناً کہ اللہ تعالی کی کا مقام کہ مقام حضوری بھی حاصل، حضوری کا مقام بھی آپ کو حاصل، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہل خانہ سے اور بیویوں سے ہنسی مذاق بھی آپ فرما رہے ہیں. تو دونوں چیزوں کو جمع کر دینا یہ اتنا آسان کام نہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس تھی کہ ایک وقت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا استحضار بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیویوں سے ہنسی مذاق اور دل لگی بھی ہو رہی. یہاں تک میں پچھلے جمعے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا فی اموالہم علی اموالہم من اموالہم و بما انفقوا من اموالہم، یعنی دو وجہ سے اللہ رب العزت نے قوام بنایا مردوں کو. ایک تو یہ کہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس کا تو کچھ بدل ہی نہیں ہو سکتا، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے مال بھی تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تمہارا نان نفقہ جو ہے تمہیں دیتے ہیں. تو وہ بیما انفقو من اموالی ہے، اس لیے کہ وہ تم پر مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو ایک وجہ تو بہرحال ہے ہی کہ اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے اب اگر کوئی عورت یہ کہے کہ صاحب آئندہ قوام میں بنوں گی، فیصلہ میرا چلے گا، حکم میرا ہوگا، بات میری مانی جائے گی، مشورہ میرا جو ہے وہ اس پر عمل ہوگا، تو یہ فطرت کے خلاف گویا عمل کرنا شروع ہو جائے گا اور یہیں سے پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے قوام تو اللہ نے مرد ہی کو بنایا، اور یہ وہ فضیلت ہے چونکہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کی گئی. مرد کو البتہ اتنا پابند کیا ہے کہ یہ قوامیت میں رہ کر ایسا نہ ہو کہ وہ عورتوں کے حقوق ضائع کرے، ایسا نہ کرے. اگر اللہ نے تجھے کسی پر نگران مقرر کیا ہے تو اللہ رب العزت بھی تو تیری نگہبانی کر رہے ہیں، تجھ پر نگران ہے، تیرے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. جو کچھ تو کرے گا اللہ رب العزت سے پوشیدہ ہرگز نہیں. خدا نہ کرے اگر ظلم کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اب عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فالصالحات، نیک خاتون، نیک عورتیں، ان میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ قانتات، اللہ تعالی کے حکموں کی اطاعت کرنے والی فرما بردار عورتیں. حافظات للغیب، شوہر اگر گھر میں نہیں ہے اس کے گھر کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اپنی حفاظت، یعنی سب سے پہلے تو اپنی حفاظت کی گناہ میں مبتلا نہ ہو شوہر کی غیر موجودگی میں. دوسری یہ کہ اس کے مال کا درد اپنے دل میں محسوس کرے، کہ اس کے مال کو ناجائز خرچ نہ کرے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے کھانے کی ذمہ داری عورت کی قرار نہیں دی، لیکن یہ ذمہ داری عورت کی بتلائی ہے کہ وہ مرد کے مال کو مرد کے مال کی حفاظت کرے، ناجائز جگہوں پر انہیں خرچ نہ کرے، ناجائز طور پر کسی کو نہ دے، بلکہ اس کے مال کا درد اس کے دل میں موجود ہو. تو دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری. چنانچہ اس بات کو بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد جن لوگوں کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ عزیز رشتہ دار ہوں، عورت کو چاہیے کہ انہیں گھر میں نہ آنے دے، چاہے وہ اس عورت کے رشتہ دار عزیز کیوں نہ ہوں. اگر مرد کا ان کا آنا پسند نہیں ہے تو یہ ایک ذمہ داری عورت کی ایسی رکھی ہے شریعت نے کہ اسے چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری پر پوری اترے، اور اپنے ان عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جن کا آنا اسے پسند نہیں ہے شوہر کو، کہہ دے کہ بھائی میرا شوہر پسند نہیں کرتا اس لیے تم مت آؤ. کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، لیکن چونکہ شوہر پسند نہیں کرتا اس لیے. اب اس معاملے میں یہاں تک ہے کہ اگر ماں باپ ہیں، عورت کے ماں باپ، وہ ہفتے میں اگر اپنی بیٹی کو کی شکل صورت دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، شوہر اس سے روک نہیں سکتا، لیکن وہ وہاں ٹھہرنا چاہیں، رہنا چاہیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بھی جائز نہیں. کیونکہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع حکم فرمایا کہ شوہر کی مرضی پر چلو اس معاملے میں، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو پھر کسی عزیز کے رہنے کی گنجائش گھر میں نہیں. جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کا گھر میں داخلہ منع، بند. اسی طریقے سے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ایسی عورت پر جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس عورت پر بھی ساری رات لعنت برستی ہے کہ جس کا شوہر اسے اپنے پاس بلائے اور وہ اپنے شوہر کی بات نہ مانے اور اس کے بستر سے جدا رہے تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی بھی ہیں، مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. یقیناً یہ عورت اصل میں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس انداز میں رہے کہ شوہر کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرے. بعض خواتین کا معاملہ یہ رہتا ہے گھر میں ایسی رہتی جیسے بھنگنے رہتی، دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے، لیکن اگر سبزی بھی خریدنے جائیں گی تو جناب فل میک اپ کر کے جائیں گی، تو پھر اس سے تو سبزی والے کی زیادہ وقت دل میں ہے، شوہر تو بےچارا ایسے ہی ہے کہ اس کو گھاسی نہیں ڈالی جاتی. حالانکہ گھر میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ شوہر کا دل آپ کی طرف مائل ہو، کسی اور طرف وہ توجہ بھی نہ دے. ہماری ایک عزیزہ ہے مدینہ منورہ میں، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہر وقت بنی ٹھنی رہتی ہے. اور تو میں نے ایک دفعہ پوچھ بھی لیا, میں نے کہا بھائی اس قدر جو ہے وہ تمہیں کیا ضرورت پیش آتی کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنا اور یہ کرنا ہو. تو انہوں نے جو ایک بات کہی بہرحال مجھے بہت اچھی لگی, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے شوہر باہر نکلتے ہیں ادھر ادھر جاتے آتے رہتے ہیں, ان کی نظریں ادھر ادھر بہت بھگتی ہیں, تو ہم اپنے آپ کو اس لیے ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں تاکہ ہمارا شوہر کہیں اور دیکھے ہی نہ. دیکھیے اس کی نیت بھی اچھی, تو حقیقت ہے کہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب شوہر تمہاری طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. یا دل خوش ہونا تو کیا بات, وہ پرواہ ہی نہیں کرتی اس بات کی. تو اس لیے خواتین کو چاہیے خاص طور پر جب شوہر گھر میں ہو یا گھر میں آنے کا وقت ہو تو اس کے لیے خاص طور پر تیاری کریں اور اس طرح سے پیش آئیں کہ جب شوہر گھر میں, یعنی گھر میں آنے کے لیے بے چین ہو. وہ آج کل تو بےچارے شوہر کہتا ہے جتنا وقت گھر سے باہر رہے وہی اچھا, گھر میں داخل ہوتے ہی تو پریشانی شروع ہو جاتی. یہ صرف ہماری غلط تدبیروں کی وجہ سے, ورنہ شریعت نے تو حکم دیا شوہر عورت کا بننا ٹھننا کس کے لیے ہونا چاہیے. وہ کوئی مٹھائی تھوڑی ہے کہ اس پر آ کر سارے زمانے کی مکھیاں بیٹھیں. عورت تو شوہر کے لیے ہوتی ہے اور شوہر کو کے لیے بننا ٹھننا سب شوہر کے لیے, کوئی منع نہیں کیا شریعت نے, لیکن یہ سب کچھ بناؤ سنگار ہو اپنے شوہر کے لیے, غیروں کے لیے نہیں. غیروں کے لیے تو پردہ ہے. عورت کا مرد سے اور مرد کا عورت سے, یعنی اپنی بیوی کا شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. شوہر مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے لباس. تو بڑے حق ہیں شوہر کے بھی. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت ساری رات اپنے آپ بستر الگ رکھے شوہر سے ناراضگی میں, تو ساری رات وہ لعنت میں ہی گرفتار رہتی. اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, کوئی اللہ کی رحمت اس پر نہیں آتی. اللہ کی لعنت یعنی غضب کا شکار رہتی, اللہ تعالی محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی عورت نہ رکھے. اب آپ دیکھیں نفلی عبادت ہے لیکن شوہر کہتا ہے کہ نہیں روزے. اول شریعت نے یہ بھی کہا کہ اگر عورت کوئی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس فضیلت سے اسے محروم نہ کرے, بہتر یہ کہ روزہ رکھنے دے. لیکن پھر بھی اگر شوہر کسی وجہ سے, اپنی مصلحت کی وجہ سے, وہ چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھے, نفری روزے کی بات ہو رہی ہے, رمضان کے روزوں کی بات نہیں, نفری روزے اگر وہ منع کرے کہ بھائی نہ رکھو, تو شوہر کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر, شوہر کی بات مانے. کیونکہ بات یہ ہے کہ روزہ کس لیے رکھ رہی ہو, اجر و ثواب کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرا شوہر اگر تجھ سے راضی ہوگا تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو جب مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہاں شوہر کی اطاعت مقدم ہے بنسبت نفلی عبادت کی. تو نفلی عبادت کو ترک کر دے اور شوہر کی بات مانے. اب اس سلسلے میں دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینے میں ایام کی وجہ سے جن دنوں میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی تو اپنے ان روزوں کی قضا میں شعبان میں کرتی تھی 11 مہینے بعد. حالانکہ حکم تو یہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے نفلی روزے قضا کر لی, اگر ہو گئے ہیں تو جلد از جلد ادا کرے اس کو. لیکن حضرت عائشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت فرما کر کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ آپ روزے سے نہ ہوں اور میں روزے سے ہوں, یہ حضرت عائشہ پسند نہیں فرماتی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر مہینے روزے سے ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے تمام روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کرتی تھی. حالانکہ دیکھیں 11 مہینے گزر گئے رمضان کو, اگلا رمضان سر پر آ گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کو ایسا مقدم فرماتی تھیں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ شوہر کی کتنی حیثیت اللہ نے عطا فرمائی اور ان کی نگاہوں میں کتنی حیثیت تھی. تو بہرحال نفلی عبادات پر شوہر کی اطاعت کو مقدم رکھنا چاہیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، ابو سفیان کی صاحبزادی بیٹی تھی. ابو سفیان وہ شخص ہے کہ جس نے 21 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی. اور اولاً مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پہلی ہجرت جب ہوئی تھی حبشہ کی طرف، تو حضرت ام حبیبہ اور ان کے جو شوہر تھے انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. بعد میں ام حبیبہ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کی شکل مسخ ہو گئی، بگڑ گئی. تو جب میں بیدار ہوئی تو میں نے سوچا خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ دین اور ایمان میں کوئی خلل میرے شوہر کے واقع ہو، کیونکہ شکل کا مسخ ہو جانا اس بات کی علامت ہے بظاہر. تو ان کے شوہر ایک عیسائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے، چنانچہ اس کی باتوں میں آ کر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر اسی عیسائیت پر ان کا انتقال بھی ہو گیا وہیں پر. اب آپ سوچئے کہ ایک عورت جو اپنے ماں باپ سے دور، گھر سے دور، وطن سے دور، شوہر کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو کس قسم و پرسی کے عالم میں وہ بیچاری ماں ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں اگلی بات عرض کروں، یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں اپنے دین کا خطرہ ہو، دین میں دین کے پھسل جانے کا خطرہ ہو دین سے، تو ایسے لوگوں کے پاس. بعض لوگ جو ہیں وہ رابضیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بعض قادیانیوں کی صحبت اختیار کیے ہیں، بعض عیسائیوں کے پاس اٹھنا بیٹھ رہے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کے پاس یا ایسے بے دین قسم کے لوگوں کے پاس جو دین کے خلاف ہی ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے. بعض اوقات ان کی صحبت میں رہ کر اپنے دین کی وقت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی اختیار نہ کرے اور ایسے لوگوں کی مجالس میں بھی نہ جائے. بعض لوگ چلے جاتے ہیں ویسے ہی دوستی یاری میں کسی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے چلے گئے، چلو بھائی کہیں کسی کا جو کسی مجلس میں چلے گئے، کہیں جا کے چلو جی بیان سنیں گے کیسا بیان کرتے ہیں. تو غلط جگہوں پر جب وہ جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل پر کوئی بات اثر کر جائے اور اپنا دین چھوڑ بیٹھے. اس لیے اس قسم کے باطل لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا یہ انتہائی مضر ہے، اس سے بچنا چاہیے. بلکہ صحبت تو دور کی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسے لوگوں کی کتابیں تک پڑھنے سے منع فرمایا کہ کتابیں بھی مت پڑھو. اگر تم آج ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ بعد میں وہ جو ہے نہ نکل سکے دل سے. اس لیے بعض کتابیں علماء کے لیے تو جائز ہیں پڑھنی، لیکن عوام الناس کے لیے پڑھنی جائز نہیں ہے. اور اس سے اہل علم جو منع کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ علماء کے پاس تو علم ہوتا ہے، اس علم کی روشنی میں جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو حق اور باطل الحمدللہ ان پر کھلتا چلا جاتا ہے، لیکن عوام الناس کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے ہر بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہر کتاب سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہر دلیل سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کی کوئی توڑ اس کا ہوتا نہیں ان کے پاس. نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی کی طرف پھسلتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ بہت سے دوست صحباب آ کر ذکر کرتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں آدمی کے پاس بیٹھ رہا ہے، فلاں کے پاس بیٹھ رہا ہے، اور آہستہ 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 اس کا رنگ اس پر غالب آتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا حبشہ میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ ام حبیبہ کا جو شوہر تھا وہ عیسائی ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ جو تھے حبشہ کے، یہ وہی نجاشی ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آپ کا ایمان لے آئے تھے، آپ نے ان کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا. حضرت ام حبیبہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور بڑے رنج اور افسوس کے عالم میں تھی کہ بالکل جو ہے وہ بے وطنی میں ہوں، وطن سے دور ہوں، ماں باپ سے دور ہوں، اور ایک شوہر کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. اتنے میں میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کنیز تھی. میں نے پوچھا کہ کیسے آئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ کی طرف سے آئی ہوں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آپ کو بھیجا ہے. فرماتی ہیں کہ مجھے اس عمل سے اتنی خوشی ہوئی، اس پیغام سے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے کنیز کو دے دیا کہ تو نے تو خوشی کی خبر سنائی. بعض روایت میں غالباً یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند جو ہے ان کی جھولی میں آ گیا، تو اس کی تعبیر یہی تھی. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا. بہرحال بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہی تھے اور ام حبیبہ حبشہ میں تھی کہ آپ کا نکاح ہوا، اور مہر بھی کی رقم بھی جو تھی وہ بادشاہ حبشہ ہی نے اپنی طرف سے ادا کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام فرمایا کہ انہیں مدینہ منورہ بلوا لیا. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں جب ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ ام حبیبہ مسلمان ہو گئی، مسلمان تو خیر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا انہوں نے، یہ اطلاع ملی تو اسے بھی خوشی ہوئی، اور اس نے کہا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوان ہیں کہ جن کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا. یہ کافر کے منہ سے بات تھی، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسی خوبیوں والے جوان ہیں کہ جن کا رشتہ کوئی رد نہیں کر سکتا، تو اگر میری بیٹی نے قبول کر لیا تو یہ خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی میری ناک کٹنے کی بات نہیں بلکہ اور اضافہ ہوا عزت میں. یہ اس ابو سفیان کے الفاظ تھے. آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، بعد میں ایک سال تک تو انہوں نے معاہدے کی شرائط پر وہ پورے اترے اور معاہدے کو پاسداری کی، لیکن بعد میں انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کر دی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہلا بھیجا کہ آئندہ ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں، اب جب جی چاہے گا ہمارا حملہ کریں گے. اسے فکر ہوئے ابو سفیان کو، ایک مرتبہ شام سے آتے ہوئے مدینہ منورہ آئے اور یہ خیال کر کے کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، گھر میں آئے تو بیٹی نے باپ کا استقبال کیا، اور جب ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا. تو ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہیں اور یہ بستر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں. تو اصل میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً اس اعتبار سے آپ ناپسند بھی فرماتے ہوں گے ان کا آنا کہ وہ مشرک تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اس وقت تک، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو تم پسند نہیں کرتے انہیں اپنے بستر پر بھی نہ آنے دو، نہ بیٹھنے، اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیٹنا، بیٹھنا، سب چیزیں شامل. تو بہرحال یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد جن عزیزوں کو، رشتہ داروں کو گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ان کا، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو منع کر دے. اب یہاں ہماری ساری غیرت حمیت آ جاتی ہے کام میں کہ جی کیسے منع کریں اور کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اپنے اوپر کچھ مت لو کہ بھائی ہمارے شوہر پسند نہیں کرتے اس بات. تو بہرحال یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العزت نے عورت پر رکھی ہیں. یقیناً کچھ ذمہ داریاں مردوں پر ہیں، کچھ عورتوں پر ہیں، لیکن سنت طریقے پر عمل کرنے سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ورنہ اگر قانون کے خشک تعلق ہی کو آدمی نبھاتا رہے تو کہیں کوئی عورت کہے کہ جی روٹی پکانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، تو شوہر کہے گا جی دوائی دارو لانے کی ذمہ داری میرے ذمہ نہیں ہے، تو اس طرح سے زندگی نہیں گزر سکتی. اس سے بڑھ کر سنت طریقے پر عمل کیجئے، اور جب سنت پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ پھر زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہیں. ایک طرف تو شوہر کے حقوق بتلائے گئے کہ اس اللہ کی نظر میں اس کا کتنا حق، جیسے کہ آپ آگے چل کے مزید سنیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ روا ہوتا اللہ کی ذات کے سوا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، یعنی اس حد تک جو ہے وہ حق بتایا شوہر کا. اور دوسری طرف شوہر کو کہا گیا کہ معاشرون بالمعروف، قاعدے کے مطابق میں زندگی گزارو، بے قاعدہ نہ ہو، تو شوہر کو پابند کیا کہ عورت پر زیادتی نہ ہو، اس کا حق جو ہے وہ تلف نہ ہو، زیادتی نہ ہو. اور دوسری طرف یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ بعض چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ صرف دنیاوی باتیں ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق؟ مثلا مرد اور عورت کا ملاپ، آپس کا تعلق، بظاہر تو یہ دنیا داری ہے خالصتاً، اور اپنی خواہشات نفسانی کا پورا کرنا ہے، لیکن شریعت کے نظر میں بات محض اتنی سی نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے عفت کا، پاک دامنی کا، عفیف اور عفیفہ بننے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بالکل صریح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو بظاہر تو اس میں نفسانی خواہش ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں، اس میں اجر و ثواب کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر یہ اپنی خواہش ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کہا کہ یقیناً ہوتا. تو فرمایا اب جائز طریقے سے پورا کر رہا تو اس میں ثواب، تو یہ بھی باعث ہے اجر و ثواب. اب اندازہ لگائی کہ بظاہر ایک خواہشات نفسانی ہے، لیکن چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ماتحت رہ کر یہ عمل ہو رہا ہے، اس لیے اس پر اجر و ثواب. جائز طریقے کے بعد جب مرد اور عورتوں میں سے کوئی غسل کرتا ہے، دونوں غسل کرتے ہیں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ہر قطرے سے، اور اگر ناجائز خواہش پوری کی جائے تو ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جائز اور ناجائز کا کتنا بڑا فرق. تو اسی طریقے سے گھر کے کام کاج جو عورت کرتی ہے، اگر وہ اس نیت سے کرے کہ میں اپنے شوہر کو خوش کروں، میرا شوہر اس سے خوش ہوگا، تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب، دنیا کے کام نہیں ہے. پھر یہ یاد رکھیے، نیت کی تبدیلی سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے، صرف زاویہ نگاہ بدل لینے سے. یہ بات تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک دو مثالوں سے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوا، اس کی نظر شوہر بیوی پر پڑی، محبت کے ساتھ اس نے دیکھا، اور بیوی نے اپنے شوہر کو محبت سے دیکھا، تو اللہ رب العزت دونوں کو بنظر رحمت دیکھتے ہیں. یہاں تو نیت چاہے نہ بھی کرے تب بھی اجر و ثواب ہے، لیکن بعض جگہوں پر شوہر نے بیوی کے منہ میں لقمہ دیا، اور اس سے کہ تاکہ آپس کی محبت میں اضافہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا تو سنت بھی ہے، تو یقیناً اس پر بھی یہ بھی باعث اجر و ثواب. اب دل کی خواہش تو اپنی پوری کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک حق ادا کر رہا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیے اجر و ثواب. اب دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھے، اور نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھے، کوئی عورت نامحرم مرد کو دیکھے، تو باعث لعنت ہے یا نہیں؟ آپ سن چکے ہیں پہلے، اللہ کے حکموں کی نافرمان، آنکھوں کے زناکار، اور جو ہے وہ لعنت میں گرفتار. تو یہ ناجائز جب کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لیکن اگر جائز کام ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اپنا بچہ خود پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں جاؤں اور اس کو اٹھا لوں، تو اس میں بظاہر کوئی ثواب کا کام نہیں، لیکن اگر تھوڑا سا میں ٹھہر جاؤں اور پھر ارادہ کروں دل میں کہ بھائی بچہ تو میرا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں پر شفقت کرو، محبت سے پیش آؤ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اس بچے کو اٹھائے گا گود میں اور پیار کرے گا، اب یہ دین بن گیا. پہلے تو صرف ایک دنیا کی خواہش تھی، لیکن اب دین بن گیا. اسی طرح باقی امور سارے کے سارے، آدمی لیٹرین جا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی لقمہ منہ میں رکھ رہا ہے، پانی پی رہا ہے، بظاہر تو اپنے کام کر رہا ہے وہ، لیکن زاویہ نگاہ اگر تبدیل کر لے تو یہ سارے دنیا کے کام بھی دین بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات سامنے یہ آ رہی تھی کہ آئندہ اتوار کو مجلس جو ہے وہ عشاء کے بعد ہی ہوا کرے یا مغرب کے بعد، تو اس سلسلے میں آپ حضرات کی رائے جو ہے وہ جاننا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اب گھڑیاں ایک گھنٹے آگے ہو گئیں، اگرچہ وقت تو وہی ہے، گھڑیاں آگے ہونے سے وقت آگے نہیں نکل جاتا، لیکن بہرحال پھر بھی نفسیاتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت میں، کبھی رات کے 12 بج گئے. تو آپ حضرات کے سلسلے میں کیا رائے ہے، کچھ تجویز ہے؟ یعنی ایک خیال یہ تھا کہ مغرب کے بعد ایک گھنٹہ بیان ہو جایا کرے، کیا بہتر ہے کہ عشاء کے بعد ہی ہوتی رہے یا مغرب کے بعد؟ کیوں ہوئی؟ شیخ کی بات ہی بہتر ہے، آپ حضرات بتائیں بھائی سبھی جی، شیخ کی بات چلیں ٹھیک ہے، بس اکثریت تب جب چاہ رہی ہے. اصل میں ویسے تو الحمدللہ عشاء کے بعد ہی بظاہر بہتر نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اس میں ایک تو یہ کہ وقت بھی تھوڑا سا مل جاتا ہے، ورنہ اس میں یہ پابندی ہوگی کہ بھئی بس جتنا وقت ہے اس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ ہو آدمی، پھر بعض لوگ مغرب تک پہنچ سکیں گے بعض نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس اعتبار سے بظاہر عشاء کے بعد ہی مناسب لگ رہا تھا، لیکن چونکہ وقت کافی ہو جائے گا اور ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی 12 بج گئے، جیسے اب بھی کیا ٹائم ہو گیا، 11:30 ہو رہے ہیں، تو ویسے تو ابھی 10:30 ہی ہوئے لیکن ذہنن چونکہ انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد ہی مناسب. اب ذکر کر کے دعا کرتے ہیں مختصر.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے، دشمنی ہو اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے گمراہی کے راستے ہیں، باطل راستے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہم پر کرم فرما. یا اللہ ہم پر کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ فرما، ہمارے متعلقین کو محفوظ فرما، دوست احباب کو، ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو اے اللہ محفوظ فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے عذاب کی جتنی شکلیں بھی اس وقت ہم پر مسلط ہیں، اے اللہ انہیں دور فرما دے. اپنے فضل خاص سے یا اللہ سارے عذابوں کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ مہنگائی کا عذاب، اے اللہ اسی طرح بے حیائی کا عذاب، عریانی کا عذاب، اور اے اللہ بے دینی کا عذاب، یا اللہ دین کا استہزاء اور مذاق اڑانے کا عذاب، یہ سارے عذاب اے اللہ آج ہم پر مسلط ہیں. اے اللہ مہنگائی کے عذاب ہے اور دیگر عذاب ہیں، ہم پر اپنے فضل و کرم سے اے اللہ دور فرما دیجیے ہم سے. یقیناً ہماری بدعمالیوں کے سبب ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ یہاں جتنے آنے والے مرد اور عورتیں ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل و فضل خاص سے اللہ اپنے آغوش رحمت میں چھپا لے. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اپنا فضل فرما اور کرم فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جسمانی روحانی اے اللہ دونوں طرح کی صحتیں ہمیں عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے.
یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ دین پر قائم و دائم فرما، اے اللہ جتنے ٹیڑھے راستے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما، اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اے اللہ اپنے فضل خاص سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما اور کرم فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما، ہمارے مصائب کو دور فرما، ہمارے بعض دوست احباب پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، آپ جانتے ہیں یا اللہ جس کو جو بھی پریشانی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پردہ، اے اللہ پردہ فرماتے ہوئے اپنے فضل سے ہماری مشکلات کو حل فرما دیجیے، اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی کے آگے یا اللہ محتاج نہ فرما، ہم کسی کے آگے اللہ محتاج نہ ہوں، اے اللہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اے اللہ آپ کے سوا کسی کو محتاج کسی کے محتاج نہ ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیے، یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، ہمیں ہمارے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اچانک آ جانے والی موت سے ہماری حفاظت فرما، اچانک آ جانے والی پریشانی اور مصائب سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ہمارے پاس دوست احباب ہیں، انہوں نے خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، ایک صاحب کا بائی پاس کا آپریشن ہو چکا، گھر آ چکے، دعا فرما دے جلد از جلد صحتیابی عطا ہو جائے، اے اللہ اسی طرح ایک صاحب کا ہرنیا کا آپریشن ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل جلد از جلد انہیں بھی صحتیاب فرما دے، ہمارے گھروں سے اللہ بیماریوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تیرے بندے بندیاں بہت سی وجوہ سے اے اللہ پریشان ہیں، کوئی اپنے گھر میں خوف اور ڈر کا شکار ہے، کسی کو کوئی اور مصیبت اور پریشانی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہمارے اللہ ذہنوں میں جو لوگ ہیں خاص طور پر انہیں اس سے محفوظ فرما دے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو بھی جس قسم کی پریشانی مبتلا ہے دور فرما دیجیے، آقا اپنے فضل و کرم سے اے اللہ دور فرما دیجیے، یا اللہ اے اللہ ہمیں سکون عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یا اللہ کسی کے آگے ہمیں ذلیل نہ فرما، ہمارے رازوں کو نہ کھول، یا اللہ آپ کریم ہیں اپنا فضل فرما دیجیے، ہم نالائق ہیں، یا اللہ ہزاروں باتیں جو ہے نالائقی کی ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، آپ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ستاری اور غفاری پر نظر فرمائیے، یا اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرما جن کے ہم اہل ہیں، اے اللہ ہم سے وہ معاملے فرمائیے جن کے آپ اہل ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ داتا ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اے اللہ ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، پورے عالم کو، اے اللہ بلکہ سارے عالموں کو آپ ہی نے پیدا کیا، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ آپ نے اپنے جن نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، اولی الالباب فرمایا ہے، عقل والے فرمایا، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کا ذکر آپ نے قرآن میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمیں ان میں شامل فرمائیے. اسی طرح کہیں آپ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اے اللہ اپنے فضل سے جن اہل ایمان کی آپ نے صفات ذکر فرمائی ہیں ہمیں ان میں شامل فرما دیں. یا اللہ ہمیں اپنی نااہلیوں کا احساس ہے، کوتاہیوں کا احساس ہے، اپنے جرائم کا ہمیں اعتراف پراف، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں اب تک اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے نہیں آئے، آپ جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دیجئے. یا اللہ ان کے والدین کو خوشیاں عطا فرما دیجئے، اور ان کے والدین کو جو دکھ ہیں وہ دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئے اللہ انہیں تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے جسمانی روحانی جو بھی تکلیف ہے انہیں دور فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے. میاں بیوی میں آپس میں محبت اور اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.